بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يعد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب
بیت اللہ کی جگہ کو واضح کر دیا کہ تم میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرنا اور میرے گھر کو پاس صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور اے ابراہیم، تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو اور یہ حاجی تمہارے پاس آئیں گے پیدل چلتے ہوئے۔
اور ہر دبلے اونٹ پر جو دور دراز راستے سے تمہارے پاس پہنچیں گے، تاکہ یہ لوگ اپنے منافع کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور تاکہ یہ لوگ اللہ کا نام لیں ان گنے چنے دنوں میں ان مویشی جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، پھر تم ان مویشیوں میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور فقیر کو بھی کھلاؤ، پھر تم اپنا میل کچیل دور کر لو، اپنی نظر پوری کر لو اور قدیم بیت اللہ کا طواف کرو۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 29 تک کی 5 آیات تھیں۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا کہ یہ مشرکین مکہ بھی ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے اندر داخل ہیں کہ جن کا اپنے پروردگار کے معاملے میں جھگڑا ہوا ہے۔ پچھلے درس کے اندر اس سے پہلے کی آیت میں یہ الفاظ گزرے تھے کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے اندر جھگڑا کیا ہے، ایک موحد مسلمان جو اللہ سبحانہ و تعالی کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، اور دوسرے مشرکین مکہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو رب کے بارے میں یہ دو نظریات ہو گئے، ایک نظریہ توحید والے اور دوسرے نظریہ شرک والے۔ تو ان دو فریقوں کا پچھلی آیات کے اندر ذکر کیا گیا تھا، اور آج جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں سے آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مشرکین مکہ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کفر بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور اس کا پس منظر وہ واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی بنا پر عمرے کا ارادہ کیا، اور نبی کا خواب ایک حیثیت سے وحی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک طرح سے وحی کی حیثیت رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے، اور آپ کا مقصد لڑنا نہیں تھا، نہ قتال کرنا تھا، نہ مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنا تھا، نہ کسی کو نقصان پہنچانا آپ کا مقصد تھا، اور اسی لیے آپ نے ہدی کے جانور اپنے ساتھ لیے تاکہ اس بات کا کھل کر اظہار ہو جائے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف مسجد حرام میں عمرہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں سے بہت سارے صحابہ مکہ مکرمہ ہی کے رہنے والے تھے، بہت سارے صحابہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، تو ان مشرکین مکہ نے ان تمام صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اور حرم میں داخل ہونے سے روک دیا، چنانچہ آپ باہر پڑے رہے، قیام فرمایا، اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی جس میں یہ طے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو واپس تشریف لے جائیں گے لیکن اگلے سال تشریف لائیں گے اور عمرہ کریں گے. تو چونکہ ان مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عبادت سے روکا, حرم میں داخل ہونے سے روکا, مسجد حرام سے روکا, ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ, کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ یصدون یہ مستقبل ہے لیکن مقصد اس کا ماضی ہے تاکہ ماضی کا عطف ماضی کے اوپر ہو سکے. البتہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ماضی کے صیغے کو مضارع کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ ان کا کفر تو پہلے سے تھا لیکن مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا ایک نیا جرم تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فعل مضارع کے صیغے سے ذکر کیا. تو یہ فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ان لوگوں نے اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے صحابہ کو روکا, یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے, الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد, اور وہ مسجد حرام جس کو ہم نے لوگوں کے لیے برابر طریقے سے عبادت کی جگہ بنایا ہے, جس کو ہم نے برابر طریقے سے عبادت کے لیے جگہ بنایا ہے, کہ یہ مسجد حرام عبادت کی جگہ ہے سب کے لیے برابر ہے, چاہے کالے رنگ کا ہو, چاہے گولے رنگ کا ہو, چاہے ایشیا سے تعلق رکھتا ہو, چاہے یورپ سے تعلق رکھتا ہو, افریقن ہو یا امریکن ہو, کوئی بھی آئے مسلمان ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے تو وہاں آ کر عبادت کر سکتا ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو وہاں عبادت کرنے سے روکے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ بھی عجیب ہے. اور دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے باقی قبائل کو نہیں روکتے تھے, مشرکین مکہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے منتظم تھے اور یہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے کبوتر ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا. حالانکہ اور بھی تو قبیلے آتے تھے اور ان میں سے بعض ان کے موافق ہوتے تھے, بعض ان کے مخالف بھی ہوتے تھے, لیکن سب آتے تھے. اور مکہ مکرمہ کے جو قریش کے لوگ ہیں وہ مکہ مکرمہ میں اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے کسی کو نہیں روکتے تھے, لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی ہوئی, اتنی دشمنی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا, مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی, پوری جوانی آپ کی وہاں گزری, 40 سال کی عمر تک آپ وہیں مقیم رہے, تو اتنا آپ نے 53 سال آپ وہاں مقیم رہے, تو 53 سال آپ وہاں مقیم رہے, آپ مکی تھے, لیکن اس کے باوجود ان مشرکین مکہ نے آپ کو اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا. تو یہ لوگ بھی عجیب ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا, حالانکہ مسجد حرام اللہ نے سب کے لیے برابر بنائی ہے. الذی جعلناہ للناس سواء, اس کو سواء بھی پڑھا گیا ہے حفص کی قرات کے اندر, اور یہ مسکنن یا منسکن کی سے حال ہے یا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد حرام کو تمام لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ بنایا ہے برابر طریقے سے, سب کے لیے عبادت کی جگہ برابر ہے, اس لیے کوئی آدمی کوئی جگہ اپنے لیے مستقل طور پر مخصوص نہیں کر سکتا, جس کو جہاں جگہ ملے تو وہاں جا کر بیٹھے گا اور عبادت کرے گا. اور بعض قرآن نے اس کو سوا ان العاکف فیہ والباد پڑھا ہے تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو یہاں رہنے والا ہے اور جو باہر سے آنے والا ہے سب برابر ہیں. العاکف کہتے ہیں رہنے والے کو, اور اسی سے اعتکاف نکلا ہے, اور اسی سے معتکف نکلا ہے, اور معتکف کو عاکف بھی کہتے ہیں. ایک تو وہ آدمی ہے جو مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے, دوسرا وہ آدمی ہے جو مسجد ہی میں ٹھہر گیا 10 دن کے لیے. تو جو آدمی مستقل طور پر کچھ عرصے کے لیے مسجد ہی میں ٹھہر گیا وہ ہے عاکف اور معتکف, اور جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ بعد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نہیں بھائی اس کو رہنے دو. جزاک, اس کی آواز ہوتی ہے, البتہ ساتھیوں کو ضرورت ہو تو ادھر لگا دو, ادھر یا ادھر کا چلا سکتے ہیں. اس کو تو عاکف کہتے ہیں جو مسجد ہی میں رہنے والا ہو یا کسی جگہ میں رہنے والا ہو, اور بات کہتے ہیں اس آدمی کو جو باہر سے آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں انہوں نے کفر بھی کیا, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں, وہ مسجد حرام جس کو اللہ تعالی نے تمام لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ بنایا ہے, اور اس میں رہنے والا جو یہاں رہنے والا ہے اور جو باہر سے آنے والا ہے سب برابر ہے. جو مکہ مکرمہ میں رہنے والا ہے اور جو باہر سے آنے والا ہے سب برابر ہیں. مکہ مکرمہ کے رہنے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو یہاں رہنے والے ہیں اس لیے ہم تو صف اول میں بیٹھیں گے, اور تم باہر سے آئے ہو اس لیے تم دوسری صف میں بیٹھو, ایسا نہیں کر سکتے. وہ شرن جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے, مسجد میں بھی جائز نہیں. اور اسی لیے فقہا نے لکھا کہ مسجد میں کوئی ایک جگہ آپ مخصوص نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ وہاں بیٹھیں, کیونکہ اس کا اگر آپ ایک جگہ کو مخصوص کر لیں گے تو یہ وقف جگہ کو اپنے لیے مختص کرنا ہے, اور وقف جگہ کو اپنا مملوک بنانا یا اپنے لیے ہمیشہ کے لیے مختص کر لینا کہ دوسرے کو وہاں اجازت ہی نہ ہو, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ مسجد حرام کو ہم نے سب لوگوں کے لیے برابر طریقے سے بنایا ہے, اور جو یہاں کا رہنے والا ہے اور جو باہر سے آنے والا ہے وہ سب برابر ہے. اور ابھی کچھ عرصے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ جو اہل مکہ ہیں وہ حج کے زمانے میں اور عمرے کے زمانے میں پیچھے ہو جاتے ہیں, بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی باہر سے یہ مہمان آئے ہیں, دور دور سے آئے ہیں, کوئی پاکستان سے, کوئی بنگلہ دیش سے, کوئی انڈیا سے, تو ان کو موقع دے دو تاکہ یہ بیت اللہ کے قریب ہو جائیں, طواف کر لیں, حجر اسود کو چوم لیں, اور صف اول میں ان کو موقع مل جائے, خود پیچھے پیچھے رہتے ہیں. اور جب جناب حاجی اور عمرہ کرنے والے نکل جاتے ہیں تو خود بڑھ کے آگے آ جاتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ان کے اخلاق فاضلہ ہیں. بہرحال اللہ تعالی نے یہاں مسجد حرام کو یہ فرمایا کہ مسجد حرام کو ہم نے لوگوں کے لیے برابر عبادت کی جگہ بنایا ہے, چاہے یہاں کا رہنے والا ہو چاہے باہر سے آنے والا. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, اور جو اس مسجد حرام میں ٹیڑھی بات کا ارادہ کرے گا ظلم کے ساتھ ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. ابھی جو ہم نے بات آپ کو بتائی کہ مسجد حرام سب کے لیے برابر ہے, تو اس مسجد حرام سے مسجد حرام مراد ہے یا پورا حرم مراد ہے؟ یہ ایک بحث ہے جو بہت سارے علماء میں جاری ہوئی, اور امام شافعی رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام صرف وہ جگہ ہے کہ جہاں مسجد بنائی گئی ہو اور باقاعدہ طواف کیا جاتا ہو, طواف کے ارد گرد کی جو جگہ ہے جو عبادت کے لیے مختص کر دی گئی وہ مسجد حرام ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا حرم جو ہے وہ مسجد حرام ہے، پورا کا پورا حرم مسجد حرام ہے. اور اسی پر کئی مسئلے پھر نکلتے ہیں. مثلا ایک مسئلہ یہ نکلے گا کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے تو آیا اس کو مسجد حرام کا ثواب مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا؟ کیونکہ اگر مسجد حرام سے پورا حرم مراد ہے تو صورت میں اس کو جہاں بھی وہ حرم کے اندر نماز پڑھے گی اس کو ثواب پورا مل جائے گا، 100,000 نمازوں کے برابر ثواب مل جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے لیے مسجد میں آنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اور گھر کی بھی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ کمرے میں نماز پڑھیں، اور کمرے میں بھی نماز پڑھنے سے بہتر یہ کہ اندر کے کمرے میں نماز پڑھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے مسجد میں آنے کو افضل قرار نہیں دیا، بلکہ ان کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کریں، فرض نماز اپنے گھر میں ادا کریں، اور گھر میں بھی صحن سے بہتر یہ ہے کہ کمرے میں ادا کریں، اور کمرے سے بھی بہتر یہ ہے کہ جو اندر دوسرا کمرہ ہے اس میں ادا کریں، تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ عبادت کر سکیں. جب یہ بات ہے کہ خواتین کے لیے اپنے گھر میں یا اپنی رہائش گاہ میں نماز پڑھنا افضل ہے، تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک خاتون یہاں سے گئی مکہ مکرمہ میں پہنچی. اب مکہ مکرمہ پہ پہنچ کر وہ کسی ہوٹل میں ٹھہری ہے، کسی مکان میں ٹھہری ہے، تو اس کے لیے مسجد حرام میں جانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور 100,000 کا ثواب جو ہے وہ اس کو گھر میں مل جائے گا نہیں مل جائے گا؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو مسجد حرام بولا گیا ہے اس سے پورا حرم مراد ہے. جب پورا حرم مراد ہے تو پورے حرم کے اندر کہیں بھی وہ ٹھہری ہوئی ہو یا کہیں بھی کوئی آدمی ٹھہرا ہوا ہو، مثلا بیمار ہے مسجد میں نہیں آ سکتا، ٹانگ میں کوئی عذر ہے، لانے والا نہیں ہے، چلنے پر قادر نہیں ہے، کوئی اور تکلیف ہے، وہ حرم ہی کے اندر کہیں نماز پڑھ لیتا ہے اپنی رہائش گاہ پر حرم کے اندر اندر، تو اس کو 100,000 کا نام ثواب مل جائے گا نہیں مل جائے گا؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو حرم کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح یہ بھی مسئلہ نکلا کہ جب پورا حرم مسجد حرام ہے تو آیا اس کی زمینوں کی بیع ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس کی بیع ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا پہلا قول جو زیادہ ان سے راجح ہے وہ یہ ہے کہ مسجد حرام چونکہ پورا کا پورا حرم ہے، اس لیے حرم کی زمینیں جو ہیں لا تباع ولا توہب ولا تورث، کہ نہ ان کی بیع ہو سکتی ہے نہ ہبا ہو سکتا ہے. اگر بیع ہوگی یا ہبا ہوگا تو صرف مکانات کا ہوگا، تعمیر کا ہوگا، جو تعمیر آپ نے بنائی ہے آپ اس کے تو مالک ہیں، جو تعمیر آپ نے بنائی ہے آپ اس تعمیر کے تو مالک ہیں، لیکن زمین کے آپ مالک نہیں ہیں. جیسے کوئی آدمی کسی وقف زمین کو کرائے پر لے لے، مثلا دارالعلوم کی کوئی حصہ چھوٹا سا کرائے پر لے لیا، اور قاضی میں کرایہ دوں گا، 5 سال یہاں رہوں گا اور ایک کمرہ بھی بناؤں گا، اور 5 سال کے بعد یہ کمرہ جانے اور آپ جانے. تو اب وہ جب وہ کمرہ بنائے گا تو وہ کمرہ تو اس کی ملکیت ہوگا، مگر جو وقف زمین ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہوگی. تو اسی لیے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا حرم یعنی مکہ مکرمہ سارا کا سارا اور پورا حرم یہ مسجد حرام ہے. جب مسجد حرام ہے تو اس کی زمینوں کی بے جائز نہیں ہے، اور اگر بے ہوگی تو صرف تعمیر کی ہوگی، زمینوں کی بے نہیں ہو سکتی. اور ان حضرات کا استدلال کئی روایات سے ہے کہ شروع میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ کوئی آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند نہ کرے، اور فرماتے تھے جو مسافر آ کے رہنا چاہے وہ یہاں رہ سکتا ہے، اور یہ دلیل یہ تھی سواء العاکف فیہ والباد، جو یہاں کا رہنے والا ہے حرم کا اور جو باہر سے آنے والا ہے سب برابر ہے. بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانے میں ہی ایک صاحب نے دروازہ لگا دیا اپنے گھر کا, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو ایک ایک چیز کے پر نگاہ رکھتے تھے, تو انہوں نے فرمایا یہ کس نے دروازہ لگایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین میں نے لگایا ہے, لیکن لوگ چیزیں چورا لیتے ہیں تو میں نے یہاں کے مسافروں کی حفاظت کے لیے اور جو مہمان ہیں ان کی حفاظت کے لیے دروازہ لگایا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی اور اس کے بعد پھر دروازے بھی لگنے شروع ہو گئے. بہرحال علماء کی ایک بڑی جماعت یہ ہے, وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ مسجد حرام قرآن مجید کے اندر جب بولا گیا ہے تو اس سے خالی مسجد حرام مراد نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا حرم مراد ہے. اور ان کی دلیل ایک تو یہ ہے, اسی طرح قرآن مجید ہی میں ایک جگہ میں آتا ہے کہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, سورہ توبہ کے اندر یہ آیت ہے الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, ذکر ہو رہا ہے کہ کن کن سے لڑائی ہو سکتی ہے کن کن سے لڑائی نہیں ہو سکتی. تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا ان سے لڑائی نہیں ہوگی جب تک معاہدہ باقی ہے. اب قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ عاہدتم عند المسجد الحرام, کہ تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا, حالانکہ جو وہ معاہدہ ہوا تھا وہ حدیبیہ کے پاس ہوا تھا, اور حدیبیہ جو ہے وہ مسجد حرام سے بہت دور ہے. لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, معلوم ہوا کہ حدیبیہ کے پاس جو معاہدہ ہوا تھا وہ گویا مسجد حرام کے پاس معاہدہ تھا, اور حدیبیہ چونکہ حرم کا حصہ ہے گویا مسجد حرام ہے, معلوم ہوا کہ سارا کا سارا حرم جو ہے وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں یعنی سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی, یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی ذوالحجہ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب کے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر, آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ, لیکن اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ, اور اللہ کے راستے کا انکار کرنا. والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے روکنا, یہ بھی بڑا گناہ ہے. واخراج اہلہ اکبر عند اللہ, اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا, یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے. اب اخراج اہلی ہی کی ہی ضمیر راجے ہے مسجد حرام کی طرف, کہ مسجد حرام والوں کو مسجد حرام سے نکالنا اخراج اہلی ہی اکبر عند اللہ بڑا گناہ ہے. حالانکہ مسجد حرام کے اندر تو کوئی بھی نہیں رہتا تھا, جو لوگ بھی رہتے تھے وہ مسجد حرام سے باہر رہتے تھے. معلوم ہوا کہ پورا کا پورا حرم جو ہے وہ مسجد حرام ہے, اور جن لوگوں نے مکہ مکرمہ والوں کو نکالا اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے مسجد حرام والوں کو نکالا. جو جن صحابہ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو گویا ان کو مسجد حرام سے نکالا گیا. مکہ سے نکالنا ایسا ہے جیسے مسجد حرام سے نکالنا, کیونکہ پورا کا پورا مکہ بلکہ پورا کا پورا حرم یہ مسجد حرام ہے. اس لیے بہت سارے علماء کا قول یہ ہے کہ جب مسجد حرام کا لفظ بولا جاتا ہے قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر, تو جس طرح وہاں اصل مسجد حرام مراد ہے اسی طرح اس کے اندر پورا حرم داخل ہے, اور پورا کا پورا حرم جو ہے اس کا وہی ثواب ہے جو کہ مسجد حرام کا ثواب ہے. مسجد حرام میں اگر 100,000 نماز کا ثواب ملتا ہے, اگر آپ اپنے ہوٹل میں اپنے رہائش گاہ میں تہجد کی نماز پڑھیں گے وہاں بھی 100,000 کا ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز جو پڑھتے تھے اپنے گھر میں پڑھتے تھے یا مسجد نبوی جا کر, ساری دنیا جانتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بھی علم دیا ہو, اور جن کو حدیثوں کا مطالعہ ہو تو وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ مسجد نبوی آپ کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، آپ اپنے حجرے میں پڑھتے تھے، آپ اپنے حجرے میں پڑھتے تھے، اور حالانکہ مسجد نبوی کا ثواب کتنا ہے، بعض روایات کے مطابق 50,000 کے برابر ہے اور بعض روایات کے مطابق 1,000 کے برابر ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں مقیم ہے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ حرم میں جا کے تہجد پڑھے یا گھر میں پڑھ لے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ بہتر یہ کہ گھر میں ہی پڑھ لے. ویسے اگر طواف کرنا چاہے، بیت اللہ سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہے تو حرم میں چلا جائے، کیونکہ ظاہر ہے بیت اللہ کہاں ملتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے آدمی چلا جائے تو چلا جائے، ورنہ تہجد جو ہے اگر مسجد حرام میں جا کر پڑے گا تو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور اگر گھر میں پڑے گا تو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، یعنی 1,00,000 کے برابر اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ پورے حرم کا حکم وہی ہے اور پورے حرم کا ثواب وہی ہے جو مسجد حرام کا ہے. ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے مسجد حرام میں، بلکہ پورے حرم میں. لیکن ایک اور بات بھی اس کے الٹ، وہ یہ ہے کہ حرم کے اندر جس طرح نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس طرح گناہ کا کی جو سزا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح حرم کی نیکی 1,00,000 1,00,000 کے برابر ہے، اسی طرح حرم کا جو گناہ ہے وہ بھی کئی گناہ ہے. 1,00,000 کی تو کہیں نس نہیں آئی. جب نس نہیں آئی ہم عدد ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ عدد کے لیے منسوس ہونا ضروری ہے ایھا العلماء الکرام، لیکن اتنا تفاضل بہرحال ثابت ہے. اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، پھر وہاں سے چھوڑ کے طائف چلے گئے. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے مسجد حرام کو چھوڑ کے طائف کیوں چلے گئے؟ آپ نے مسجد حرام اور مکہ کا چھوڑ دیا، طائف تشریف لے گئے. فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی یا جرم نہ ہو جائے، اور مکہ مکرمہ اور حرم کے اندر اگر گناہ ہو جائے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھا، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر قرطبی میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب تشریف لاتے تھے مدینہ منورہ سے تو آ کر دو خیمے لگاتے تھے، ایک حرم کے اندر ایک حرم سے باہر. جب عبادت کرنی ہوتی تھی حرم کے اندر آ جاتے تھے، اور جب کوئی دنیا کا کام کرنا ہوتا تھا حرم سے باہر چلے جاتے تھے. اور اسی طرح تھے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ مصر سے آیا کرتے تھے، تو جب وہ تشریف لاتے تھے وہ بھی دو خیمے لگاتے تھے حرم کے کنارے کے اوپر، ایک حرم کے اندر. فرماتے تھے اگر کچھ مجھے نیکی کرنی ہوتی ہے اور دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں کرتا ہوں، اور بچوں کو ڈانٹنا ہوتا ہے یا کسی کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے تو میں وہاں جا کے سمجھاتا ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے. اور یہاں تک لکھا کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص یا عبداللہ ابن عمر، اب مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کلا واللہ یا بلا واللہ حرم میں کہوں مجھے ڈر ہے، اگر میں کلا واللہ یا بلا ہرگز نہیں اللہ کی قسم. اب قسم کھا لے آدمی، اب قسم اچانک کھا لے تو اس میں ذرا ڈر ہے کہ پتہ نہیں قسم صحیح ہوئی نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ میں یہ قسم حرم کے اندر نہیں کھانا چاہتا، کھاؤں گا تو باہر جا کے کھاؤں گا. تو وہ بھی دو خیمے لگاتے تھے، ایک حرم کے اندر اور ایک حرم سے باہر. کوئی دین کا کام کرنا ہوتا تو حرم میں کے خیمے والے میں کرتے تھے، بچوں کو ڈانٹنا ہوتا تھا یا کوئی اور تو باہر جا کے ڈانٹتے تھے. تو بہرحال حرم حرم ہے، حرمت والا ہے، یہاں جان مال آبرو حرام ہے. ویسے تو ہر مسلمان کی جان مال آبرو دوسرے کے اوپر حرام ہے، لیکن حرم ایک ایسا ہے کہ وہاں شکار بھی حرام ہے، حلال جانور کا بھی آپ شکار نہیں کر سکتے، پودا بھی نہیں توڑ سکتے، اتنے سخت احکام ہیں حرم کے. اس لیے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حرم میں آ کر بہت احتیاط کرتے تھے. اور قرآن مجید کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی تو اس کا حوالہ دیتے تھے، کیونکہ اس آیت میں یہ آ رہا ہے کہ سواءً العاکف فیہ والباد، کہ اس مسجد حرام کے اندر رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہے. ومن یرد فیہ بالحاد بظلم ندقہ من عذاب علیم، اور جو بھی اس مسجد حرام کے اندر ظلم کا ارادہ کرے گا، ٹیڑے پن کا ارادہ کرے گا، تو ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. یہ نہیں کہا کہ ظلم کرے گا، یہ بھی نہیں کہا کہ ٹیڑھا کام کرے گا، بلکہ یہ کہا کہ ٹیڑھے کام کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. اور اسی لیے علماء کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ عام جگہوں میں اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرے مگر برائی نہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا. اگر انسان برائی کا ارادہ کرے کہ میں یہ گناہ کروں گا، لیکن پھر اللہ نے اس کو بچا لیا، گناہ نہیں کیا، تو اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ گناہ کے بچنے کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی درج کر دی جائے گی کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، پھر اللہ کے خوف سے یہ رک گیا. تو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں لکھا گیا، بلکہ گناہ سے رکنے کی وجہ سے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے. لیکن حرم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آدمی برائی کا ارادہ کرے، برائی کی نہیں، برائی کا اس نے ارادہ کیا، تو ارادہ کرتے ہی گناہ مل جائے گا اس کو، اعاذنا اللہ من ذلک. یہ ارادہ ہوا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کام گناہ کا ارادہ کیا، جیسے ہی ارادہ کرے گا تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو اس مسجد حرام کے اندر الحاد ظلم کا ارادہ کرے گا، نزقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. دردناک عذاب چکھائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے حرم جا کر آدمی کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. گناہ تو گناہ، گناہ کا ارادے سے بھی بچنا، گناہ کے ارادے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے کہ جو مسجد حرام کے اندر گناہ کا ارادہ بھی کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. البتہ یہاں ایک تفصیل ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ارادے کی یا خیال کی چار صورتیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے وسوسہ، دوسرے کو کہا جاتا ہے حدیث النفس، تیسرے کو کہا جاتا ہے ہم، چوتھے کو کہا جاتا ہے عزم. اور یہاں جو حدیث آیت کے اندر ارادے کا لفظ آ رہا ہے، اس سے ہم مراد ہے. اور تفصیل اس کی کچھ یہ ہے کہ انسان انسان ہے، طرح طرح کے خیالات انسان کو آتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی برا خیال آیا اور آگے کو نکل گیا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک برا گندا خیال آیا آگے چلا گیا، یہ ہے وسوسہ، یہ معاف ہے، کیونکہ آپ اپنے اختیار سے تو نہیں لائے، یہ معاف ہے. دوسرا ہے حدیث النفس، کہ برا خیال آیا، آپ نے کچھ دیر اس سے بات کی، سوچا کروں یہ گناہ کروں نہ کروں، لذت کچھ اس طرح کی بات کی، لیکن پھر آگے نکل گیا وہ خیال، یہ حدیث النفس، یہ بھی معاف ہے، یہ بھی معاف ہے. خیال آیا گزر گیا، اسے وسوسہ کہتے ہیں، معاف ہے. خیال آیا رکا کچھ دیر، آپ کے ذہن میں وہ الجھا رہا، کروں نہ کروں کروں نہ کروں، پھر آگے چلا گیا، یہ بھی معاف ہے. پہلا وسوسہ تھا جو آیا اور گزر گیا، دوسرا خیال جو آیا ٹھہرا کچھ دیر، تردد رہا، پھر آگے چلا گیا، اس کو حدیث تردد بھی کہا جاتا ہے، اس کو حدیث النفس بھی کہا جاتا ہے. پہلا جو ہے وہ وسوسہ اور خاطر کہلاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ حدیث النفس اور تردد کہلاتا ہے، کروں نہ کروں، یہ دونوں معاف ہیں. تیسرا ہے ہم، ہم کا مطلب ارادہ کرنا، خیال آیا، رکا، آپ نے اس سے بات کرنی شروع کی اپنے دل دل میں، خیال خیال میں، پھر سوچا کروں گا، یہ کروں گا، تو یہ ہم ہے، یہ ہم ہے، ارادہ ہے، لیکن اس کا آپ نے پکا ارادہ نہیں کیا.
تو یہ جو ہم ہے یہ عجیب ہے کہ جب خیال آیا، روکا، آپ نے اس سے بات کی، پھر جانے پہ عمل کو ترجیح دے دی کہ یہ کام کر رہا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب نظر ہے کہ اگر آپ نے نیکی کا ہم کیا ہے تو ایک نیکی آپ کے نام عمل میں درج کر دی جائے گی، لیکن اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا ہے تو برائی فی الحال درج نہیں کی جائے گی. مثلاً آپ رات بیٹھے ہوئے تھے، خیال آیا، روکا، پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کروں گا، تاکہ بھی اٹھوں گی، اچھا خیال ہے، تاکہ بھی اٹھوں گی.
تو جیسی آپ ارادہ کریں گے تو اس سے ایک نیکی آپ کے نام ہے اعمال میں. یہ وہی ہے جو ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں، یار ارادہ تو کر لو تاکہ نیکی تو لکھی. تو ہم کہتے ہیں اس کو ارادہ. اب یہ خیال آیا، روکا، دماغ میں آپ اس سے بات کی، پھر ارادہ کر لیا کہ اچھا تہجد پڑھوں گا، تو اس سے ایک نیکی مل جائے گی. اگر وہ خیال برا خیال تھا کہ میں کل کو فلم دیکھوں گا یا کل کو یہ گناہ کروں گا یا رات کو یہ گناہ کروں گا، تو فی الحال اللہ تعالیٰ اس برائی کے ارادے پر گناہ نہیں لکھتے. عجیب بات ہے یہ. نیکی کے ارادے پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، پھر جب آدمی نیکی کر لیتا ہے تو کم از کم اس کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، ورنہ 700 گنا یا جتنا بھی ہو. ارادے پر ایک نیکی، عمل پر 10 سے لے کر 700 یا جتنا بھی. واللہ یضاعف لمن یشاء. تو 3 درجے ہو گئے ابھی تک، ایک وسوسہ، خیال آیا، گزر گیا. دوسرا حدیث و نفس اور تردد، کہ خیال آیا، رکا، چلا گیا. یہ دونوں معاف ہیں، نہ اس میں گناہ لکھا جاتا ہے نہ نیکی لکھی جاتی ہے. تیسرا ہے ہم، کہ خیال آیا، رکا، آپ نے اس سے بات کی اور ارادہ کر لیا کہ یہ کام کروں گا. اب اگر نیکی کا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی، پھر جب آپ وہ نیکی کر لیں گے تو کم از کم 10 نیکیاں یا اس سے زیادہ ثواب ملے گا. اور اگر برائی کا ارادہ کیا ہے تو فی الحال برائی نہیں لکھی جائے گی، پھر اگر برائی کر لیں گے تو برائی کا گناہ ملے گا. اور اگر اللہ کے خوف سے آپ اپنے اس ارادے سے باز آ جائیں، ایک نیکی لکھ دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل. چوتھی صورت یہ ہے کہ آدمی نہ صرف یہ کہ ارادہ کر لے، بلکہ پکا ارادہ کر لے کہ یہ کام کرنا ہی ہے، اور کچھ تیاری بھی اس کے لیے شروع کر دے. اس کو کہا جاتا ہے عزم، اس کو کہا جاتا ہے عزم مصمم، جسے آپ کہتے ہیں عزم، پکا ارادہ. اب دیکھو، خیال آیا، رکا، ارادہ ہوا، پھر ارادہ کرنے کے بعد آپ نے پکا ارادہ کر لیا، عزم. اس میں گناہ کے اندر گناہ بھی ملتا ہے اور نیکی کے اندر نیکی بھی ملتی ہے. ہم کے اندر گناہ نہیں لکھا جاتا، نیکی مل جاتی ہے، لیکن عزم کے اندر دونوں گناہ، دونوں نیکی بھی ملتی ہے اگر نیکی کا ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو، اور گناہ بھی ملتا ہے اگر گناہ کا پکا ارادہ ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں جاتا ہے، مقتول بھی جہنم میں جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ھذا القاتل فما بال المقتول، قاتل کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے قتل کیا، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأنه كان حریصا على قتل صاحبه، اس لیے کہ وہ جو مقتول تھا وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے اوپر پکا ارادہ کیے ہوئے تھا، حریص تھا کہ کروں گا یہ. اتنی بات ہے کہ اس کا وار نہیں چل سکا، اس کا داؤ نہیں چل سکا، دوسرے کا چل گیا. مارنے میں دونوں شریک تھے برابر کے، عزم میں دونوں شریک تھے. جب دونوں شریک تھے تو دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی اور مقتول بھی، کلاہما فی النار. معلوم ہوا کہ خیالات کے کتنے درجے ہو گئے؟ چار. پہلے کو ہم کہتے ہیں وسوسہ اور خاطر، دوسرے کو کہا جاتا ہے حدیث النفس اور تردد بھی اسے کہتے ہیں، تیسرا ہے ہم، چوتھا ہے عزم. جب آپ یہ تفصیل سمجھ گئے، اب سمجھیے کہ یہاں جو قرآن مجید کے اندر آ رہا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس ارادے سے کون سا ارادہ مراد ہے؟ تو اکثر علماء نے فرمایا اس سے ہم مراد ہے. عام طور سے اگر آدمی گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن حرم کے اندر اگر آدمی گناہ کا ارادہ کر لے گا تو اس کو گناہ مل جائے گا، گناہ اس کے نام اعمال میں درج ہو جائے گا. اس لیے کہ حرم حرم ہے، ماں گناہ بھی برداشت نہیں، گناہ کا ارادہ بھی برداشت نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو شخص اس مسجد حرام میں الحاد کا ارادہ کرے گا ظلم کے ساتھ. الحاد کہتے ہیں ٹیڑی راہ کو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ٹیڑی راہ. اور لحد آپ نے دیکھا ہوگا، لحد کہتے ہیں قبر کو، ایک شق ہوتی ہے ایک لحد ہوتی ہے، ایک شق تو سیدھی قبر ہوتی ہے، لحد وہ ہے جو آگے جا کر علیحدہ کو ٹیڑی ہوتی ہے. تو الحاد کہتے ہیں ٹیڑ پن کو، یعنی جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہٹ کر ٹیڑا راستہ اگر اختیار کیا جائے گا اور ظلم کیا جائے گا کسی پر، اشارہ کر دیا کہ حقوق اللہ میں الحاد ہو، حقوق العباد میں ظلم ہو، دونوں صورتوں میں نذق من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اسی لیے کئی مفسرین نے بالحاد بظلم کو بدل بنایا ہے کہ جو شخص اس مسجد حرام کے اندر ٹیڑی راہ کا ارادہ کرے گا یا ظلم کا ارادہ کرے گا نزق ہو من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں. حاصل یہ ہے کہ حرم، پورا کا پورا حرم، یہ مسجد حرام ہی کے حکم میں ہے. نیکی کا ثواب بھی ایک لاکھ گنا ہے اور برائی جو ہے وہ بھی کئی کئی گنا لکھی جاتی ہے. عام جگہوں میں اگر آدمی برائی کا ارادہ کرے، صرف ارادہ، برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن حرم کے اندر اگر آدمی برائی کا ارادہ بھی کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤاخذہ ہوتا ہے، گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرم میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے مگر ادب اور تقوی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ حرم میں ہمیں تقوی اور ادب کا اختیار، تقوی اور ادب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے دعا تو کرنی چاہیے لیکن بہت زیادہ وہاں رہنا بھی نہیں چاہیے. جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے صحابی وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے طائف چلے گئے، ڈر گئے، تو عام آدمی کو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے. آگے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے حضرت ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ دکھا دی کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ سب سے پہلے حرم کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام نے، بلکہ دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکاً وہدا للعالمین. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں اور مبارک اور جہان والوں کے لیے ہدایت. یہ بیت اللہ کی تعمیر کافی عرصے رہی، پھر اس کے بعد وہ تعمیر جو ہے اس کو دوبارہ مکمل دوبارہ اس کو تجدید کی حضرت شیس علیہ السلام نے، اور کہا جاتا ہے کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ وہ منہدم ہو گیا تھا تو اس کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر کی، لیکن پھر زمانہ گزرنے سے پھر منہدم ہو گیا، لیکن بنیادیں باقی رہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کروانے کا ارادہ فرما لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عراق میں تھے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر یہاں سے چلیں اور مکہ مکرمہ پہنچیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چلے ہجرت کی، اور عراق کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے، وہاں اپنی بیوی اور بچے کو رکھا، حکم ہوا کہ تم واپس چلے جاؤ اور بیوی بچہ یہاں رہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے واپس چلے گئے، حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں رہے. اسی میں وہ زمزم کا واقعہ پیش آیا، اسی میں صفا مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کا واقعہ پیش آیا. پھر وقت گزرتا چلا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے. جب جوان ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آیا کرتے تھے عراق سے، اور آ کر اپنی بیوی بچوں کا خیال کیا کرتے تھے، ان کے پاس ٹھہرتے تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بیت اللہ کی بنیادوں کو دوبارہ تعمیر کروں. بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، اور کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی مدد کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے 15 گز، بہت لمبے گز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے گز اتنی بنیادیں مضبوط نیچے گاڑی تھی فرشتوں کی مدد کے ساتھ. وہ بنیادیں موجود تھیں، اللہ تعالی نے آندھی چلائی، بارشیں برسیں، تو وہ جو بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی پھر دوبارہ تعمیر کی، جس کو قرآن نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، معلوم ہے بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس کے اوپر تعمیر کی. وہ اسماعیل ان کے ساتھ تھے، اور دعا کیا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار، ہم سے اس تعمیر کو قبول کر لیجئے، بے شک آپ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی. اس کا ذکر پہلے پارے میں یعنی سورۃ البقرہ میں بھی ہے، اور یہاں بھی ذکر کیا گیا. تو فرمایا گیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو ظاہر کر دیا. بیت اللہ کی جگہ کو ظاہر، بوا یو بویو کے معنی ٹھکانہ دینے کے بھی ہوتے ہیں، ظاہر کرنے کے بھی ہوتے ہیں. ہم نے ٹھکانہ بتا دیا کہ بیت اللہ کہاں تعمیر کرنا ہے، بتلا دیا کہ بیت اللہ کی بنیادیں یہ ہیں، اس کے اوپر تعمیر کرو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو ظاہر کر دیا، اور ساتھ کیا کہا، أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سراپا موحد تھے، نبی سے بڑھ کر کون موحد ہو سکتا ہے؟ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا. حضرت ابراہیم تو امت تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف ان کا رخ رہتا تھا. ان کو کہا جا رہا ہے اللہ تشرک بی شیئا، کہ دیکھو یہ بڑا کام کر رہے ہو بیت اللہ کی تعمیر کا، اس میں میرے ساتھ شرک مت کرنا. اشارہ ہے کہ مخلوق کا، دکھاوے کا، آئندہ لوگوں کے آنے کا بھی کوئی خیال نہ آئے، جو کام کرنا ہے صرف صرف اور صرف میری رضا کے لیے ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اخلاص کا جو حکم ہے وہ بڑے بڑے متقی لوگوں کی کمر توڑ دیتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اشارہ کر دیا گیا کہ اگر نیکی کرتے وقت یہ خیال ہو کہ میں اللہ کے لیے تو نیکی کر رہا ہوں، لیکن مخلوق یہ کہے گی، مخلوق کو یہ فائدہ ہوگا، مخلوق جو ہے وہ میرے لیے یہ ہوگی، تو مخلوق کا خیال تو آنا ہی نہیں چاہیے، بس اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے. آئے بھی غیر اختیاری تو معاف ہے، لیکن حتی الامکان اس کی طرف اپنے ذہن کو نہیں لے جانا چاہیے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک. فرض کیجئے کہ 99% اخلاص ہے کسی آدمی کے اندر، لیکن 1% جو ہے اس میں دکھاوا ہے، تو وہ جو 1% ہے وہ یسیر الریاء ہے، بہت تھوڑا سا دکھاوا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بلند مقام پر تھے، حنیف تھے، قانتا للہ حنیفا، ان کو فرمایا کہ دیکھو غیر کا خیال بھی نہ آئے، مخلوق کا خیال بھی نہ آئے، اللہ کے لیے میرے لیے کام کرو. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ میں جو تعمیر کر رہا ہوں کیا ہوگا، کہاں کہاں سے دنیا آئے گی، اس بیت اللہ کے طواف کرے گی، قیام کرے گی، رکوع کرے گی، سجدہ کرے گی، کیونکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے طائفین والقائمین والرکع السجود. لیکن اشارہ یہ تھا کہ ان کی طرف مت خیال کرنا، میرا خیال کرو کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، ان کے لیے مت کرنا، میرے لیے کرو. تو اس لیے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو واضح کر دیا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. وطہر بیتیا، اور میرے بیت اللہ کو پاک صاف رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، میرے گھر کو پاک صاف رکھو، میرے گھر کو پاک صاف رکھو. کس چیز سے پاک صاف رکھو؟ ظاہری نجاست سے بھی اور معنوی نجاست سے بھی. ظاہری نجاست کوئی گندگی بیت اللہ کے اندر، اللہ کے گھر میں، مسجد میں نہ ہو، چاہے وہ گندگی دیکھنے میں پاک ہی کیوں نہ ہو. بسا اوقات ایک گندگی ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ، بعض اوقات لوگ اس سے گھن کرتے ہیں اگرچہ وہ چیز پاک ہوتی ہے، جیسے ناک نکلی یا جناب تھوک، تو یہ ویسے تو پاک ہے، اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو ظاہر ہے کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے، تھوک اگر لگ جائے یا ناک لگ جائے تو کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے، لیکن اس کو گندگی سمجھا جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے، آپ نے قبلے کی دیوار کے اندر مخاط دیکھا، ناک کی ریڑھ دیکھی، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. یہ کیوں؟ حالانکہ کوئی ناپاک چیز تو نہیں تھی، لیکن مسجد مسجد ہے، اس کا احترام ہے، اس میں تھوک ڈال دینا، ناک ڈال دینا، کسی گندی چیز کا ڈال دینا کسی طرح جائز نہیں، چاہے وہ پاک ہو چاہے ناپاک، ناپاک ہو تو بہت سخت گناہ، پاک ہے تو کم گناہ، لیکن گناہ پھر بھی ہے۔ تو ظاہری گندگی بھی دور کرنی۔ اب یہ مسجد ہے ماشاءاللہ کتنی صاف ستھری، یہاں مٹی پڑی ہوئی ہے، ماں جناب اونچا نیچے جگہ ہے، یہ اچھی بات تھوڑی ہے۔ اللہ نے آپ کو مسجد دی ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ کے گھر سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، کہیں مٹی نظر نہ آئے، گندگی نظر نہ آئے۔ اب جو لوگ اس مسجد کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ان کا مقام آپ اندازہ کیجئے، کتنا اونچا مقام ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نائبین ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ طہر بیتیا، میرے گھر کو پاک صاف رکھو، مسجد کو پاک صاف رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اسی لیے مسجد میں آدمی کوئی بھی خراب چیز دے کے جا اٹھا کے باہر پہنچا دے، جیب میں ڈال لے، باہر لے جا کر ڈال دے، بڑا اجر و ثواب ہے، نفلی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ یہاں تک ہے کہ فقہا متفق ہیں کہ اگر کسی کے کپڑوں میں بدبو آ رہی ہے، کپڑے پاک ہیں، کپڑوں میں بدبو آ رہی ہے، یا اس کا جسم ایسا ہے کہ اس سے بدبو پھوٹ رہی ہے، یا اس کے بغلوں سے بدبو آ رہی ہے، یا اس کے منہ سے اتنی تیز بدبو آ رہی ہے کہ وہ دوسروں کو محسوس ہوتی ہے، ایسے آدمی کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ باہر اکیلے نماز پڑھ لے۔ تمام فقہا متفق ہیں، اس کو چاہیے کہ اکیلے نماز پڑھ لے، اس کے لیے مسجد میں آنا درست نہیں ہے، اکیلے ثواب پڑھنے میں ثواب، اکیلے نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس کے کپڑے ایسے ہیں کہ وہ مسجد میں آئے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ مسجد تو بالکل پاک صاف رہنی چاہیے، خوشبودار ہونی چاہیے، بدبو کہاں گزر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل سوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا او فلیعتزل مصلانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لہسن کھایا ہو یا پیاز کھائی ہو، اور یعنی اس کے منہ میں بدبو ہو، وہ ہماری مسجد سے دور رہنا ہے، گھر میں نماز پڑھ لے۔ تو مسجد کو پاک صاف رکھنا یہ بڑی عبادت کا کام ہے، اور جو لوگ مسجد کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ دو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی تھیں، مگر اسی میں وقت بھی پورا ہو گیا، بات لمبی ہو گئی، تو آج صرف آیت نمبر 25 اور 26 کا بیان ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالی نے زندگی رکھی تو اگلی آیات کا بیان انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے لوگوں کے لیے برابر عبادت کی جگہ بنائی ہے، اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا دونوں برابر ہیں، اور جو اس مسجد حرام کے اندر ٹیڑھی بات کا، ظلم کا ارادہ کرے گا، ہم اس کو دردناک عذاب میں سے چکھائیں گے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو ظاہر کر دیا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اور قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، ہمیں قرآن و سنت کا صحیح علم عطا فرما دیجئے. انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کی توفیق عطا فرما. نبی رحمت، نبی آخر الزمان، سیدنا احمد مصطفی، محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدا و ابی و امی کے طریقے پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. یا اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجئے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وصحة كاملة وعافية تامة دائمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. برحمتك يا